السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر اللہ المحرم جو ہمارا پارٹ ون ہو چکا تھا, آج اس کا پارٹ ٹو ہے جس میں ہم مس کنسپشنز دیکھیں گے. ہم نے اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا محرم کو, ایک اس کی اسپرچولیٹی کے لحاظ سے, دوسرا ہسٹوریکلی, اور تیسرا مس کنسپشنز. تو دو ٹاپک ہم کور کر چکے تھے, تیسرا ٹاپک ہمیں کور کرنا تھا جو کہ اس دن وقت کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا, وقت ہمیں نہیں مل سکا تھا. آج کوشش کریں گے کہ جو مسکنسپشنز پائے جاتے ہیں یہ محرم کے تعلق سے, اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں, اور جو اوتھینٹک سورسز ہیں, یعنی ہم نے جو بھی آج جو چیزیں لی ہیں کہ جو ہمارے یہاں پر منائی جاتی ہیں محرم کے تعلق سے چیزیں, جو بدعات ہیں یا غلط باتیں جو پھیلائی گئی ہیں, اس کو ہم اوتھینٹک سورسز سے معلوم کریں. اور ان تمام معلومات کے لیے بیسڈ حدیث کی کتابیں ہیں, یعنی ایون اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں وہ, اور اس کے علاوہ جو ہمارے محدثین کے اقوال ہیں کہ انہوں نے اس واقعے کے بارے میں کیا لکھا ہے اور ان کا کیا کانسیپٹ ہے یا ان کا کیا طریقہ کار تھا اور انہوں نے اس واقعے کو کس طرح سے لیا تھا, یعنی جو محرم میں جو واقعات پیش آئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم دیکھیں گے. یعنی ہمارا جو سورس ہے وہ اوتھینٹک سورس ہے, احادیث کی کتاب ہے, اور سنی یعنی اہل سنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کے تعلق سے وہ ہم دیکھیں گے. کیونکہ ایکچولی یہ لینے کا مقصد کیا تھا, بہت عرصے سے خواہش تھی اس بات کی کہ صحیح واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا جائے یا پیش کیا جائے, تاکہ جس کی وجہ سے ہم کو صحیح کانسیپٹ معلوم ہو سکے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیوں ہوئی تھی, اس مہینے میں جو بدعات منائی جاتی ہیں اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے, اور کیوں نہیں منانا چاہیے, اور ایکچوئل جو کرنا ہے وہ کیا کرنا چاہیے, وہ ہم کو دیکھنا ہے. واقعہ کربلا بہت مشہور ہے, اور جیسے کہ ابھی کچھ دنوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر بڑا برانڈ, ہر بڑی بڑی کمپنیز, ہر بڑا ادارہ جو اسپیشلی یوم عاشورہ کو ایک ایسا کر کے بھیج رہے یوم عاشورہ, اور یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ اس دن تو جو نبی کو ماننے والے ہیں انہوں نے تو ضرور سوگ منانا چاہیے, ضرور سوگواری کی کیفیت اپنانی چاہیے, یا کچھ خوشیاں نہیں منانا چاہیے, یا گھومنے نہیں جانا چاہیے, یا کوئی آپ انٹرٹینمنٹ نہیں کر سکتے, یعنی کم از کم جو جائز حدود میں رہ کر, جو اگر کچھ دعوتیں وغیرہ کی جاتی ہیں, پارٹیز کی جاتی ہیں, یا اگر شادیاں ہیں یا کچھ بھی تقریب ہے اپنے گھر کی, وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نبی کے نواسے کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو تم سوگوار کر لو, یا اس میں تم کوئی خوشیاں مت مناؤ, یا تم ایک سیڈنس کے طور پر یوم عاشورہ کا ایک سلوگن لکھ کر بھیجو. یوم عاشورہ مطلب مورن تم کو اختیار کرنا ہے. مورن مطلب جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جو خاموشی اور سر جھکا کر کھڑا ہوا جاتا ہے, جو کہ نان مسلمز کا طریقہ, ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ, آپ جانتے ہوں گے نا. ہمارے دین میں کسی کے انتقال پر ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ ان للہ و ان الیہ راجعون, یہ جملہ ہمیں کہنا ہے. اور اگر سوگ منانا بھی ہے تو سوگ منانا اس سینس میں نہیں کہ آپ بلیک کپڑے پہن لو اور بہت زیادہ سوگوار سے شکل بنا لو, خوب رو پیٹو ماتم کرو اور بین کرو نوحہ کرو, نہیں. بلکہ سوگ منانا اس سینس میں کہ ٹھیک ہے, اگر تمہارا دل نہیں چاہ رہا تو تم کوئی اچھا لباس اور زینت نہ اختیار کرو. جیسے کہ ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے, ام حبیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے قریبی لوگوں کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے تیسرے دن ہی خوشبو لگا کر اپنے کپڑوں کو لگایا. اس کا مطلب ہے کہ مطلب یعنی اگر وہ تین دن تک سوگ منا بھی رہے تھے اپنے پیاروں کا, تو بس کیا کر کے منا رہے تھے, خوشبو نہیں لگا رہے تھے. خوشبو لگا کر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بس تین دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہم کو. ہاں, شوہر کے انتقال پر بیوی کے لیے چار مہینے دس دن اس کو سوگ منانا ہے, اور وہ سوگ کیا ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ زینت نہیں اختیار کرے گی, زیورات نہیں پہنے گی, میک اپ نہیں کرے گی, یہ سب چیزیں نہیں کرے گی, باقی ساری چیزیں وہ کر سکتی ہے. تو بہرحال ہمارا دین ہمیں جو کانسیپٹ دیتا ہے کہ اگر کسی کے انتقال پر آپ کو افسوس ہوا ہے, دکھ ہو رہا ہے, پہلی بات تو افسوس نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی چیز تھی اللہ نے لے لی. یہ جو جملہ ہم کہتے ہیں کہ ہم افسوس کے لیے جا رہے ہیں, بھائی افسوس کے لیے کیوں جا رہے ہیں, ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کو, یعنی جو یہاں دنیا میں تھا پرسن, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر جگہ دے دی ہو آخرت میں, ہے نا, ہو سکتا ہے نا یہ, تو ہم افسوس کیوں کر رہے ہیں. بے شک دکھ ہوتا ہے, اور دکھ پر سپورٹ کے لیے آپ جا سکتے ہیں اپنے جاننے والوں, اپنے رشتے داروں کے پاس کہ بھائی آپ کے دکھ میں ہم شامل ہیں, شریک ہیں, ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں, یعنی ہم آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آئے. تعزیت کیا ہے اصل میں, کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرنا, تسلی دینا. تو تسلی کا لفظ تو آپ کہہ سکتے ہیں, تعزیت کا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن افسوس کا لفظ کہنا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اصل میں. تو تو اب یہ جو محرم ہے, آپ جانتے ہوں گے کہ محرم میں جو ہمارے یہاں پر کانسیپٹ ہے, جیسے ابھی کچھ دن پہلے میری بات ہو رہی تھی اپنے گھر, تو کہہ رہے تھے کہ چونکہ یہ مہینہ محرم کا, تب کوئی شادیاں نہیں کرے گا, کوئی منگنی نہیں کرے گا. خیر منگنی تو کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن ایکچولی کوئی تقریب ہی نہیں ہوگی مسلمانوں کے گھرانوں میں بھی, یعنی کوئی تقریب نہیں منائی جائے گی, بلکہ الٹا دس دن پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, قرآن خوانی کرتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, شربت پلاتے ہیں, پھر دس محرم کو کھچڑا یا حلیم بناتے ہیں, روڈ بناتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, واللہ عالم. اور یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ ایک پہلی محرم کو لوگوں کو دعا دینی چاہیے, اس کی وجہ سے برکت ہوتی ہے, تو یہ ضعیف حدیث ہے, یعنی اوتھینٹک حدیث نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے. پورے سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں, اور 12 مہینوں میں سے پورے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں. آپ کوئی بھی دن دعا کریں, ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. جس دن بھی آپ اللہ تعالیٰ سے برکت کے لیے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی دعا قبول کرنے کے لیے. ہاں بے شک کچھ اوقات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جو دعا کی قبولیت کے ہیں, جیسے یوم عرفہ ہے یا رمضان کے آخری 10 راتیں ہیں, شب قدر جس میں تلاش کرنا ہے ہم کو, تو کچھ دن اور راتیں مخصوص ہیں. لیکن محرم کے تعلق سے محرم کی اپنی ایک الگ, اس کو شہر اللہ المحرم کہا گیا ہے حدیث میں, لیکن کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت اس وجہ سے کہ یہ ایک 4 مہینوں میں سے ایک محترم مہینہ ہے, حج کے فوراً بعد آتا ہے. دوسرا اس مہینے میں پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے نجات دی تھی, ٹھیک ہے. یہ اس وجہ سے محرم ہمارے لیے احترام کے قابل ہے اور محترم مہینہ ہے. اب یہ جو مس کنسپشنز ہے یا جو بدعات ہیں اس مہینے کی, اور اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے, اور اصل میں جو ایک شعر ہے وہ وجہ جواز بنا ہے اس بات کو کلیئر کرنے کا, ٹھیک ہے. جو شعر کہنے والے تھے انہوں نے نیک نیتی سے یہ شعر کہا تھا, اور ایکچولی وہ شعر ایسا ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. بہت سارے اشعار ایسے ہیں جس میں اگر ہم ڈھونڈو تو اس میں ہم کو شعر بھی مل جائے گا, اور اگر اس کو ظاہری طور پر لے لے تو وہ اچھا بھی ہے. لیکن وہ شعر یہ تھا, اگر مجھے برابر یاد ہو تو, مجھے پہلا میں سے یاد نہیں آ رہا تھا اس کا, لیکن ابھی بہت سارے لوگوں کے اسٹیٹس پر تھا یہ شعر, جس کی وجہ سے مجھے ریمائنڈ ہوا ایک طرح سے. اور بڑے بڑے برانڈز اور کمپنیز نے بھی اس طرح کے شعر لگائے تھے اور اپنے آپ کو سوگوار ظاہر کیا تھا. قتل حسین گرچہ مرگے یزید ہے, اگر میں غلطی نہ کر رہی ہوں تو, قتل حسین گرچہ مرگے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین گرچہ مرگے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اگر ہم اس کے ڈیپ معنی میں جائیں گے تو ہم کو لگے گا کہ یہ تو چیز بالکل مناسب نہیں ہے. اسلام تو پہلے سے تھا, الحمدللہ ہے اور رہے گا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین بھیجا ہے, دین اسلام. اور دین اسلام کو کسی کربلا کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قتل حسین گرچہ مرگے یزید ہے, تحریک پیدا ہوتی ہے ہر کربلا کے بعد, یا خلافت کو زندہ رکھنے کے لیے تحریک پیدا ہوتی ہے ہر کربلا کے بعد, یہ بھلے ہی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ خود بتائیے, جس وقت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, تقریباً وہ 61 ہجری کا واقعہ ہے, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 60 سال کے بعد کا واقعہ ہے. اور جس وقت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, جو کہ علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے, جس وقت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت بہت سارے صحابہ موجود تھے مدینہ میں, مکہ میں. آپ بتائیے کہ اگر یہ شعر کو اس کے اصل معنوں کے لحاظ سے ہم لیں تو کیا صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے اسلام مر چکا تھا؟ نعوذ باللہ. جو کہ سینئر صحابہ موجود تھے, فقیہ الامت موجود تھے, مفسرین قرآن, مفسر قرآن اس وقت زندہ تھے, یعنی عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن زبیر اس وقت زندہ تھے, جن کو عبداللہ کہا گیا ہے, جن کے پیدائش پر بہت خوشیاں منائی گئی تھی کیونکہ یہود نے کچھ پروپیگنڈا کر دیا تھا. تو کیا اتنے سارے صحابہ کے ہونے کے باوجود کہ اسلام نعوذ باللہ مر چکا تھا؟ نعوذ باللہ بالکل بھی نہیں, ایسی بات ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, ایکچولی شعر اچھی نیت سے کہا گیا ہوگا, ہمیں کسی کی نیت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن اس کا جو مطلب نکلتا ہے اور جو آج کے دور میں اس کا مطلب لیا جا رہا ہے, یعنی کربلا کو ایک ایسا واقعہ بنا دیا گیا کہ سمجھنے کے اس کے بغیر کوئی اسلام ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ. بے شک آپ دیکھیں کہ ہم سب, ہمارے ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی, آپ کے خاندان سے محبت کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم سے محبت کرتا ہے, اور رسول اکرم جن سے محبت کرتے تھے ہمیں بھی ان سے محبت کرنا چاہیے. اور آپ اپنی فیملی کے بارے میں آپ نے خود یہ بات فرمائی تھی کہ آپ نے تاکید کی تھی کہ اہل بیت سے محبت کرو، میری فیملی سے محبت کرو، تو ہمیں بھی محبت ہے الحمدللہ، ہمیں پورے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، آپ کے اہل بیت سے سب سے ہم کو محبت ہے، کیونکہ یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اہل بیت میں بھی کون جو کہ رائچیس لوگ ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا بتایا تھا ہمیں، وہ کرائیٹیریا کیا تھا؟ وہ یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ سارے ہی صحابہ میرے سارے ہی صحابہ کی سنت کو تم بالکل دانتوں سے پکڑے رہنا. آپ نے فرمایا تھا کہ میرے چار خلفائے راشدین ان کی سنت کو تم دانتوں سے پکڑے رہنا، اور وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم تھے. باقی تمام صحابہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ وہ ان کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، وہ آپ کے ہاتھوں پر اسلام لائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو صحابہ کا لقب دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا. اور جو لوگ ہمارے ساتھ حدیث کلاس میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم ایک جملہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سب کے سب کیا تھے؟ انصاف پسند تھے، عدل والے تھے. تو تمام صحابہ ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں، قابل محبت ہیں، اور اسپیشلی اہل بیت ہمارے لیے قابل احترام اور قابل محبت ہیں. اب یہ جو واقعہ پیش آیا تھا کربلا کا واقعہ، اس کی کیا اصل میں اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، کیا حقیقت ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہمارے اسپیشلی انڈیا پاکستان میں بہت ساری ایسی بدعات منائی جاتی ہیں کہ آپ دیکھیں، سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزے کی بات کی تھی، ہے نا، یاد ہے آپ کو کہ جو ہم نے پچھلی دفعہ لیکچر میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ کیا سبب بنے گا، جو بھی رکھے گا تو کیا فضیلت بتائی تھی، ایک سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بنے گا، ہے نا، امید ہے. اور آپ نے کہا تھا یہودیوں کی مشابہت نہ ہو اس لیے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، یہ بات کہی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر محرم میں کیا کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں پر روزے کا کوئی تصور نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے نجات ملی تھی، اس کی کوئی بات نہیں کی جاتی، بس یاد رکھا جاتا ہے 10 محرم کو تو کربلا کے واقعے سے. اور یہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ چونکہ حسن اور حسین پیاسے تھے، پانی نہیں ملا تھا ان کو، لہٰذا 10 محرم کو خاص طور سے سبیلیں، بلکہ 1 سے 10 محرم تک سبیلیں لگائی جاتی ہیں. سبیلیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں نے سنا ہے نام، یہ انڈیا پاکستان میں مجھے لگتا سب جگہ ہی ہوتا ہوگا، ہمارے علاقے میں تو بہت ہوتا تھا، اب کم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ہوتا ہے. سبیلیں لگائی، جی ہاں، پانی پلانے کے لیے جگہ جگہ اسٹینڈ لگائے جاتے ہیں، اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے. اور اسپیشلی 10 محرم کو اتنا شربت بنتا ہے، اتنا شربت بنتا ہے کہ لاکھوں روپیہ شربت میں لگاتے ہیں 10 محرم کو، اور اتنا بڑا جلوس نکلتا ہے، وہ پورے شہر میں گھومتا ہے جلوس. اور شربت جو بڑے کے بڑے ٹاکیاں ہوتی ہیں نا، جو بلو ٹاکیاں آپ نے دیکھا ہوگا، جو اسپیشلی ہمارے یہاں پر انڈیا پاکستان میں پانی اسٹور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تو وہ بڑے بڑے جو ٹینک ٹائپ جو ٹاکیاں ہوتی ہیں، اس میں شربت بنا کر گاڑیوں پہ لے جایا جاتا ہے، اور سارے راستے میں لوگوں کو شربت بانٹا جاتا ہے. ہے آپ کو یاد، یا آپ کو کچھ آ رہا ہے یاد آپ کے پرانے واقعات میں سے، بچپن کے واقعات میں سے، یا ابھی بھی کچھ ہوتا ہوگا؟ تو جبکہ 10 محرم کو سنت رسول کیا ہے؟ روزہ رکھنا. اور لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں پر، اس دن روزہ تو رکھنا بہت دور کی بات ہے، الٹا پانی، سوری، شربت تقسیم کرتے پھرتے ہیں، اور وہ بھی لاکھوں کا، ہزاروں لاکھوں روپیے اس میں شربت میں لگا دیتے ہیں، اور جلوس نکالتے ہیں، اس میں نمازیں وغیرہ سب غائب. تو اب آپ بتائیے کہ اصل سنت کہاں چلی گئی؟ کیا محرم میں یہ کربلا کے واقعے کو یاد رکھنا کوئی سنت ہے؟ اور یہ واقعہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا. ان 50 سالوں تک کیا اس سے پہلے کیا ایسا ہی شربت تقسیم کیا جاتا تھا، یا اس طرح سے کچھ کیا جاتا تھا، یہ سوگ منایا جاتا تھا؟ کہ محرم کے مہینے میں کسی کی شادیاں نہیں ہوئی، کہ محرم کے مہینے میں کوئی تقریبات نہیں ہوئی، کہ محرم کے مہینے میں آپ ہنس بول نہیں سکتے؟ تو باقی سارے صحابہ تھے، انہوں نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا. تو اب ہم اسی کو دیکھیں گے کہ اس کی اصل ہسٹری کیا ہے. دیکھیں، جو ہم اہل سنہ والجماع، جو صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری محبت اہل بیت سے ہے. الحمدللہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت میں صرف علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فیملی نہیں آتی ہے، بلکہ اہل بیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سب لوگ آتے ہیں، چاہے وہ عباس رضی اللہ عنہ کی فیملی ہو، یا علی بن ابی طالب کے دوسرے بچے ہوں، جعفر بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹی ہیں جن سے ان کے ڈسینڈنٹ ہوئے، جیسے زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد ہو، چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آس پاس کے جو بھی لوگ ہوں وہ سب اہل بیت کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی بیویاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا یا نساء النبی، ہے نا؟ اور اہل بیت میں خاص طور سے پورا گھر شامل ہوتا ہے، بیویاں اور ان کے بچے، ان کی اولاد، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تمام لوگ، آپ کے چچا کے بچے یا جو بھی آپ کے خاندان کے لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور تین دفعہ رسول اکرم نے نصیحت کی تھی کہ میری فیملی یعنی میرے اہل بیت کے بارے میں. اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور آپ نے ان کو جنت کا سردار کہا ہے، سبحان اللہ. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ آپ صحابہ نے دیکھا، کئی صحابہ اس بات پر گواہ ہیں، ان کے یعنی وٹنس ان کی موجود ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ حسن اور حسین رسول اکرم کے سینے پر کھیلتے تھے یا آپ کے دو پیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھینچ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں اور ان کی خوشبو سونگ رہے ہیں. آپ نے ریحان کہا تھا ان کو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ. تو اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو کہا تھا کہ آپ ان کو اس طرح سے جیسے آپ اسمیل کرتے ہیں کسی چیز کی، تو یہ ریحان ہے یعنی خوشبو ہے، پھول ہے یہ، اور میں انہیں یعنی آپ ان کو اس طرح سے بھینچتے تھے یا سونگتے تھے کہ جیسے ان کی کچھ خوشبو آ رہی ہو، سبحان اللہ. یہ آپ کی محبت کی نشانی تھی ان دونوں سے دراصل. تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو محرم کا مہینہ، ہمارے یہاں پر جو مسکنسپشن ہے کہ محرم کا مہینہ کربلا کی وجہ سے اہم ہے، تو جی نہیں. ٹھیک ہے، کربلا ایک واقعہ پیش آیا تھا لیکن وہ ہجرت کے تقریباً 50-60 سال کے بعد پیش آیا تھا، 60 سال کے بعد. اصل چیز ہے جو اہمیت ہے وہ تو اس سے پہلے سے ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اسی بنا پر روزہ رکھا گیا. اور رسول اکرم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے ہی روزے رکھتے تھے بطور فرض کے، لیکن جب فرض روزے نازل ہو گئے رمضان میں تو پھر آپ نے محرم کے روزے کو نفلی قرار دے دیا. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ کربلا کی وجہ سے اہم ہے یا رسول اکرم نے جو فرمایا تھا اس وجہ سے اہم ہے. اب دیکھیں، اصل جو اس کی اہمیت ہے وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے، نہ کہ کربلا کی وجہ سے. ہاں، کربلا کا واقعہ اپنی جگہ ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس پر ایک رائٹر نے بہت اچھی کتاب بھی لکھی تھی، شہادت حسین رضی اللہ عنہ. میں ابھی فی الحال رائٹر کا نام نہیں لوں گی، لیکن بس اتنا آپ یہ دیکھیں کہ کتاب کا نام ہے شہادت حسین. اس میں انہوں نے بہت کلیئر یعنی کلیئرلی واضح کیا یہ بات کہ انہوں نے بہت بڑا کام انجام دیا، بہت بڑی قربانی دی حسین رضی اللہ عنہ نے، اور ایون حسن نے بھی رضی اللہ عنہ، جو بڑے بیٹے تھے علی رضی اللہ عنہ کے. آپ لوگ جانتے ہیں جس وقت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، خوارج نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا جب وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کوفہ میں، تو ان پر حملہ کیا گیا اور پھر اس شہادت کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی. اور انہوں نے موت کے وقت کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بیٹے حسن کو تم نے خلیفہ بنانا، نہیں، کوئی صحابی ایسا کہہ نہیں سکتے، مطلب جو خلفائے راشدین میں سے تھے، جیسے عمر نے بھی نہیں کہا تھا، بلکہ ابن عمر کو منع کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بھی تو تم نے نہ بننا. سب سے پہلے انہوں نے ان کا نام ایکسکلوڈ کیا تھا خلیفاؤں میں سے جو خلیفہ کے نام چنے گئے تھے، عمر رضی اللہ عنہ، اور نہ علی ایسا کہہ سکتے ہیں. تو جب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد کوفہ کے لوگوں نے ہی حسن رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے بیٹے تھے علی کے رضی اللہ عنہ، ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور یہ کوفہ کی بات تھی. ادھر آپ لوگ جانتے ہیں گے کہ اس وقت شام میں سیریا میں گورنر تھے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سیریا کے علاقے میں معاویہ بن ابی سفیان گورنر تھے. تو علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ میں کچھ جو بھی ہوا، جنگ صفین ہوئی تھی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ ایک پولیٹیکل پرسن تھے، صحابی بھی تھے اور پولیٹیکل بھی تھے، کیونکہ وہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، ظاہر سی بات ہے. تو انہوں نے کسی وجہ سے پھر الحمدللہ دونوں میں صلح ہو گئی اور علی رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، لیکن خوارج نے اس وقت تین لوگوں کو مارنے کا فیصلہ کیا، ایک علی رضی اللہ عنہ کو، ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور ایک عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو. تو عمر بن عاص اور معاویہ تو بچ گئے، حالانکہ حملہ ان پر بھی ہوا، لیکن علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. تو اس کے بعد معاویہ یہ سمجھنے لگے کہ چونکہ علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور میں چونکہ گورنر ہوں، لوگ مجھے مانتے ہیں، تو سیریا کے لوگوں نے، شام کے لوگوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور سوچا کہ ہم ان کو خلیفہ بناتے ہیں، جبکہ کوفہ کے لوگوں نے حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اب یہ معاملہ 6 مہینے تک رہا. معاویہ نے کہا کہ 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے، اور حسن نے بھی کہا کہ 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے. تو اب معاملہ جنگ تک پہنچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے جنگ نہ ہو جائے کہیں. تو حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، آپس میں مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو اور آپس میں مسلمانوں میں جنگ نہ ہو اور بلا وجہ کا خون نہ بہایا جائے، لہذا میں آف ہو جاتا ہوں یہاں سے، یعنی میں خلافت سے ہٹ جاتا ہوں. اور حالانکہ کوفہ کے لوگوں نے بہت کہا ان کو کہ نہیں، ہم کو آپ ہی کو خلیفہ رکھنا ہے، آپ نہیں ہٹیں گے، لیکن انہوں نے کوفہ کے لوگوں کو بہت سمجھایا اور کہا کہ میں خلیفہ نہیں رہنا چاہتا معاویہ، کیونکہ ایک ہی کوئی خلیفہ ہو وقت پر، لہٰذا معاویہ کو خلیفہ رہنے دو. اور سبحان اللہ، کتنی بڑی قربانی دی آپ دیکھیں، حسن رضی اللہ عنہ جو بڑے بیٹے تھے علی رضی اللہ عنہ کے، جو رسول اکرم کے پہلے نواسے تھے، جو کہ تقریباً 3 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، رمضان 3 ہجری کو شاید ان کی پیدائش ہے. تو انہوں نے خلافت سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور معاویہ کے حق میں اپنا خود کا جو اتنا بڑا ان کو آنر ملا تھا چھوڑ دیا. صرف کس بنا پر؟ آپ دیکھیں سبحان اللہ ان کی سمجھداری کہ آپس میں مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو. اور پھر وہ وہاں سے کوفہ سے مدینہ چلے گئے واپس اپنی فیملی کو لے کر. اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے کئی سال تک کے، اور الحمدللہ اسلام تب تک آس پاس کے علاقوں پر بہت اچھی طرح اپنا اسٹیبلش ہو چکا تھا، بہت ساری فتوحات ہو رہی تھی. اپنی جگہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بہت اپنے طور پر صحیح خلافت کی جب تک ان کے پاس خلافت رہی. اب کچھ ظاہر سی باتیں دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 خلفائے راشدین کے بارے میں تو کہا تھا، لیکن سب کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ تم سب کی سنت کو فالو کرنا، یعنی صحابہ کی. تو اب صحابہ رسول اکرم کی تربیت یافتہ تھے، ہم صحابہ تک، ہم کسی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے، کوئی اپنی زبان سے جملے نہیں بول سکتے، یعنی ہم کو اس پر ڈسکس کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا تو ایمان، اب آپ خود بتائیے کہ کیا آج ہمارا ایمان اس وقت کے جو بھی صحابہ تھے، یہ جو تابعین تھے، ان سے بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ان کا ایمان ہم سے بہتر ہی تھا الحمدللہ. تو کیا ہم ڈسکس کر سکتے ہیں یا ہم اس پر تبصرے کر سکتے ہیں کہ اچھا ارے معاویہ نے ایسا نہیں کرنا تھا، ارے انہوں نے ویسا نہیں کرنا تھا، ارے انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا؟ کیا ہم صحابہ پر انگلی اٹھانے یا تبصرہ کرنے کے قابل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ بتائیے. نہیں، ہمیں سمجھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ سچویشن ہمارے سامنے نہیں تھی ابھی. اس وقت کیا پولیٹیکل سچویشن تھی ہم نہیں جانتے. اور یہ جو ٹرائبل سسٹم ہے، اصل میں یہ ایکچولی یہ عربوں کے اندر بہت گہرائی سے بیٹھا ہوا تھا. ہم آج کے دور میں نہیں سمجھ سکتے اس کو، کیونکہ ہم ٹرائبل سسٹم سے گزرے ہی نہیں ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم نے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کے گھرانے کو ایک نوبل وہ دیا تھا، ریسپیکٹ دی تھی کہ جو کعبۃ اللہ کے پاس آ کر پناہ لے لے اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے لے اس کو امان ہے جان کی، ان کو ریسپیکٹ دینے کے لیے، کیونکہ وہ ایک ظاہر سی بات ہے وہ ریسپیکٹفل فیملی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی بنو امیہ رسول اکرم کے خاندان کے ہی تھے وہ بھی، ہے نا. اور یہ انہیں کے بیٹے تھے معاویہ. اور جو اس وقت کے 4 بڑے مشہور پولیٹیکل پرسن سمجھے جاتے تھے، جو بہت یعنی وائسلی ڈیسیجن لے سکتے ہیں پولیٹیکلی، اس میں مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، اور ایک پرسن میں بھول رہی ہوں، یہ 4 لوگ اس وقت بہت بڑے سمجھے جاتے تھے. تو آپ سوچے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ پولیٹیکلی بہت اسٹرانگ تھے اگر دیکھا جائے تو. تو جب حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا تاکہ مسلمانوں کا آپس میں خون خرابہ نہ ہو، اور اس کے بعد خلافت چلنے لگی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کئی سال تک خلیفہ رہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کا وقت یعنی وہ قریب آیا اور ان کو لگا کہ شاید اب وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گے، تو انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کرنے کا اعلان کر دیا. اور یہ چیز اسلامک ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوئی تھی، کیونکہ اسلامک ہسٹری میں یعنی ہمارے دین میں کیا ہے کہ خلیفہ کس بنا پر چنا جائے گا. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو عمر نے کیا کیا تھا، لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا، ٹھیک ہے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت کیا کیا پھر کہ شورا کمیٹی بنائی 6 صحابہ کی، جس میں عبد الرحمن بن عوف تھے اور بہت سینئر صحابہ تھے، اور پھر ان کو کہا تھا کہ تم لوگ مشورہ کرنا، کسی کے حق میں ووٹ دینا اور پھر ڈیسائیڈ کرنا، لوگوں سے بھی پوچھنا. تو اس میں عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگ خود بخود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے کہ ہم کو خلیفہ نہیں بننا ہے. بس عثمان اور علی رہ گئے تھے جنہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کو خلیفہ بننا ہی نہیں بننا ہے. تو پھر یہ سب لوگوں نے، باقی کے لوگوں نے مشورہ کر کے عثمان کو خلیفہ بنایا تھا رضی اللہ عنہ کو، ٹھیک ہے. تو یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، اور ابھی تک ایسا آیا تھا کہ جو لوگ جس کے ہاتھ پر بیعت کریں اس کو خلیفہ چنا جائے گا. لیکن اب یہاں یزید کے معاملے میں کیا ہوا، اور یہ یزید صحابی نہیں تھے، صحابی نہیں تھا یا تھے جو بھی ہو، ٹھیک ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، لیکن جو مشہور حدیث ہے آپ کو معلوم ہے کہ کون سی مشہور حدیث ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اب یہاں پر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ یزید بنے گا، تاکہ بلڈ شیڈ نہ ہو، یعنی خون خرابہ نہ ہو. اس وجہ سے انہوں نے پولیٹیکلی یہ فیصلہ کیا. اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کے دل میں کیا تھا، ان کی نیت کیا تھی، وہ اور اللہ جانتے ہیں. ہم کسی پر شک نہیں کر سکتے، اور نہ ہم کسی کو بلیم کر سکتے ہیں، اور نہ ہم کسی کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ چونکہ وہ صحابی رسول تھے اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں. لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا اپنے بیٹے کو بنانے کا، کس نیت سے کیا تھا؟ ہو سکتا ہے ان کی نیت صحیح ہو کہ خون خراب نہ ہو مسلمانوں میں، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا. اور جس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اس وقت یزید 20 سال کا تھا، کہا جاتا ہے 20-21 سال کا، اور اس وقت انہوں نے اس کو بھیجا تھا اپنی آرمی کا کمانڈر بنا کر قسطنطنیہ کی طرف، کانسٹینٹینوبل کی طرف. اسی میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے اس لشکر میں. اور رسول اکرم کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا لشکر جو کانسٹینٹینوبل پر وہ کرے گا، حملہ کرے گا، وہ مغفرت والا لشکر ہوگا، یعنی اس کی مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا. تو بس یہی ایک بینیفٹ ہے، یا یہی ایک جو دے سکتے ہیں کہ اس لشکر میں اس لشکر کا امیر یا کمانڈر یا یزید تھا سمجھے، بس اتنا، اور کچھ بھی نہیں اس کو دے سکتے فیور ہم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ لشکر جو بھی وہاں جائے گا، پہلا لشکر کانسٹینٹینوپل پر، وہ اللہ کی طرف سے مغفرت یافتہ ہوگا، یہ مغفرت والا ہوگا، واللہ اعلم. یعنی اس میں کون کون لوگ تھے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے، کہ جن کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے یا کرے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے. لیکن اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تم وہاں پر میری، مجھے وہیں دفن کرنا اگر میری موت واقع ہو جاتا ہے، ان کو وہیں دفن کر دیا گیا تھا. ابھی تک موجود ہے ان کی قبر وہاں پر. اب آپ دیکھیں کہ جب یزید بنا تو یزید نے کیا کہ زبردستی لوگوں کو بھیجا مدینہ میں، اور کہا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یزید کے خلیفہ ہونے پر بیعت کر لیں. تو اس وقت مدینہ میں بہت سارے صحابہ جو تھے، کچھ لوگوں نے بیعت کر دی، اور وہ لوگ فتنہ نہیں چاہتے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر ہے، اور لیکن وہاں سے پھر وہ مکہ چلے گئے بیعت کر کے. لیکن کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی، جیسے کہ حسن رضی اللہ عنہ، کیونکہ حسن رضی اللہ عنہ نے جو اپنے آپ کو آف لے لیا تھا، ان کی وفات ہو چکی تھی بڑے بیٹے کی علی رضی اللہ عنہ کے، معاویہ کے حق میں انہوں نے اپنی خلافت کو چھوڑ دی تاکہ مسلمانوں میں خون خراب نہ ہو. لیکن جب حسن رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہو گئی اور معاویہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور یزید خلیفہ بن گیا، اور یزید کے بیعت کے لیے جب مدینہ میں وہاں کے گورنر نے حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ آپ بھی بیعت کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو، اور واپس آئے اور وہاں سے مکہ کی طرف چلے گئے. اور یہ خبر پھر پھیل گئی کہ اچھا حسین نے بیعت نہیں کی یزید کی خلافت پر. کوفہ والوں کو یہ خبر ملی، اور کوفہ والوں نے کیا کیا کہ اچھا حسین نے بیعت نہیں کیا، لہٰذا وہاں سے خط پر خط لکھتے رہے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، اور ہم ویسے بھی یہ امیہ کے خلافت سے خوش نہیں ہیں، آپ یہاں آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو یہاں سے ہٹائیں گے. اس طرح سے کوفہ والوں نے خط لکھا ایک کے بعد ایک، جو ہسٹری میں ہم کو جیسے کہ ترمذی اور بہت سارے جو محدثین ہیں ان کی کتابوں میں ہم کو یہ ڈیٹیل ملتی ہے کہ تقریباً 60 لیٹر ان لوگوں نے لکھے، لیٹرز انہوں نے لکھے کوفہ والوں نے کہ آپ یہاں آ جائیے اور ہم یہاں آپ کو پناہ دیں گے، اور ہم ان سے خوش نہیں ہیں امیہ کے لوگوں سے. یعنی جو امیہ ڈائنیسٹی، دراصل معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ڈسینڈنٹ ہے ان کی جو ڈائنیسٹی وہ امیہ ڈائنیسٹی کہلاتی ہے. اس کے بعد عباسی ڈائنیسٹی آئی، پھر فاطمی سائے، اس طرح سے الگ الگ چلتے رہے. لیکن بہرحال اور یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ 40 سال خلافت رہے گی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم کو کچھ نیریشنز ملتے ہیں اس سلسلے میں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ چینج ہو جائے گا جو پورا سیناریو ہے. اب جب کہا جاتا ہے کہ جس وقت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ تھے، مکہ میں گئے، مکہ سے جب وہ نکل رہے تھے اپنی فیملی کو لے کر، تو اس وقت بہت سارے جو سینئر صحابہ تھے وہاں پر، اور سینئر صحابہ مطلب اب دیکھیں اس وقت کیا تھا سینئر صحابہ میں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، بہت سارے ایسے صحابہ جو کہ رسول اکرم کے وقت نوجوان تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، اب وہ سینئر صحابہ ہو گئے تھے کیونکہ اب ان کی ایج کافی بڑھ چکی تھی. تو حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یہ لوگ سب سینئر صحابہ تھے، تو ان تمام سینئر صحابہ نے ان کو روکا حسین کو کہ آپ مت جائیے وہاں پر کوفہ، اور بلڈ شیڈ ہوگا، زبردستی آپ کا ہی نقصان ہوگا، اور کیا آپ نہیں جانتے، عمر رضی نے کہا کہ ابن عمر نے کہا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے والد کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا، یعنی ایکچولی جو خوارج تھے وہ کوفہ کے ہی تو لوگ تھے دیکھا جائے تو. تو علی رضی کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، تو حسین نے کہا کہ جب کا معاملہ الگ تھا، اب الگ معاملہ ہے، وہ لوگ خود مجھے بلا رہے ہیں. اور حسین نے کیا کیا کہ اپنے جو مسلم بن عقیل تھے، جعفر رضی نے کے ایک اور بھائی تھے عقیل، ان کے بیٹے مسلم بن عقیل، تو حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجے کہ تم جاؤ اور وہاں کی حالت کا جائزہ لو کہ وہ لوگ کتنا ہم کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں عراق میں کوفہ میں. تو مسلم بن عقیل وہاں گئے تو پہلے بار لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، تقریباً کافی لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا. لیکن اب یہ خبر جیسے ہی ادھر یزید کو ملی، جب یہ خبر یزید کو ملی کہ اچھا حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی ہے میری خلافت پر اور مکہ چلے گئے، اور مکہ سے وہاں سے واپس کوفہ آنے والے ہیں تاکہ جو لوگ یزید کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر یزید کو ہٹایا جائے. تو یزید کو یہ خبر ملی تو اس نے اپنے ایک جو بھی اس کا تھا کمانڈر تھا یا جو اس کا وزیر تھا جو بھی تھا، عبیداللہ بن زیاد اس کا نام تھا، اس کو اس نے بھیجا کوفہ میں کہ جا کر حالت معلوم کرو کہ کیا معاملات ہیں. اور یہ ابن زیاد جو تھا دراصل بہت ہی کلیور پرسن، بہت آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت، اب جو بھی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بس ہمارے بھی حال پر رحم کرے اور ہم کو بہت ساری ایسی بدگمانیوں سے بچائے، لیکن جو بات سامنے ہے وہ سامنے ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ابن زیاد 17 لوگوں کے ساتھ کوفہ گیا، اور وہ اتنا کلیور تھا اور بہت زیادہ مطلب ایکچولی دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے اس کو کہ ہر طریقے سے کسی طرح معلومات کروانے والا. اس نے جو ہے غلط پہلے تو دھوکہ دے کر لوگوں سے، یعنی لوگوں کو ایسا انٹروڈیوس کروایا کہ وہ نیا پرسن آیا ہے، تو لوگ اس کو حسین بن علی سمجھے رضی اللہ عنہ، اور لوگوں نے اس کو اتنا ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، کہا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر پھر ہم اب جو ہے سپورٹ کریں گے یزید کے خلاف ایسا. اور پھر اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا کہ میں تو زیاد ابن زیاد ہوں، عبیداللہ ابن زیاد ہوں، اور میں یزید کی طرف سے آیا ہوں. اب لوگوں کو جیسے پتا چلا کہ اچھا اب تو اب ہمارا پلان تو ایکسپوز یعنی ہو گیا، معلوم ہو گیا اس کو، اب اس نے پھر جو ہے معلومات کر کر کے جس گھر میں مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے اس آدمی کو پہلے مروا دیا بہت ہی بری طرح سے. جب لوگوں نے دیکھا کہ اچھا یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں جو کوفہ کے لوگوں نے، تو ایک ایک کر کے وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے. جب مسلم بن عقیل جو تھے وہ اکیلے رہ گئے، اور ان کے بارے میں بھی لوگوں نے خبر دے دی ابن زیاد کو، اس نے مسلم بن عقیل کو پکڑ کر قلعے کے سب سے اوپر لے کر گیا اور وہاں سے نیچے سب کے سامنے گرا دیا، جس سے ان کی شہادت ہو گئی. اور لیکن انہوں نے شہادت سے پہلے جو جملے کہے تھے وہ ہمارے لیے قابل غور ہیں. انہوں نے کہا تھا، اچھا دیکھیں کہ جو جتنے لوگ جتنے جو 30-40 ہزار لوگوں نے کوفہ کے لوگوں نے حامی بھری تھی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، سب ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے چلے گئے. ابن زیاد نے کیا کیا کہ سب کو رشوت کا لالچ دے دے کر یا پھر کچھ اور ان کو ایموشنلی بلیک میل کر کے ان کے والدین کو سپورٹ میں لے کر سب لوگوں کو پیچھے ہٹنے کا کہا، اور سب لوگ پیچھے ہٹتے گئے یہاں تک کہ صرف 10 لوگ رہ گئے. پھر کہا جاتا ہے کہ وہ کندہ چلے گئے، وہاں پر بھی وہ 10 لوگ بھی ان کے چھوڑ کر چلے گئے، اکیلے مسلم بن عقیل رہ گئے تھے. اور وہ کسی گھر میں مدد کے لیے گئے، یعنی ان کے وہ بھوکے تھے پیاسے تھے، مسلم بن عقیل اکیلے تھے، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ تھا، نہ پیسہ تھا، نہ پانی تھا پینے کے لیے. کہا جاتا ہے کسی بوڑھی عورت کے گھر کے دروازے کو انہوں نے کھٹکھٹایا اور وہاں سے انہوں نے پانی اور کھانا مانگا. جب وہ عورت نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تب انہوں نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، اور تب اس عورت نے اندر آنے کی پناہ دی ان کو، یعنی پناہ دی اپنے گھر میں. لیکن وہ عورت کے بیٹے نے خبر دے دی جا کر ابن زیاد کو، اور پھر وہاں سے ان کو پکڑ لیا گیا اور پھر ان کو قلعے سے نیچے گرا دیا گیا. ताकि सब लोग आसपास के लोग कोई भी सपोर्ट ना कर सके, ना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को ना ही मुस्लिम बिन अकील को। तो ये 9 ज़िलहिज्जा की बात ही कहा जाता है। किले के सबसे ऊंचे मुकाम पर ले जाकर सबके सामने सिटी में उनको नीचे फेंक दिया गया और बहुत उनको ह्यूमिलिएट किया गया। आखिरी जो उनके अल्फाज थे, उन्होंने कलमा पढ़ा, इस्तग़फ़ार पढ़ा, दुआएं की अल्लाह ताला से, और उन्होंने कहा कि ए अल्लाह ताला, आप जज होंगे हमारे और कूफा के लोगों के दरमियान, कि जो इन लोगों ने किया हमारे साथ। आप सोचें, कूफा के लोगों का उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने एक काम जो हुआ कि एक शख्स था, ये भी हिस्ट्री में एक शख्स बहुत मशहूर है, इब्ने अशस नाम था उसका, जिसको इब्ने ज़ियाद ने इनको पकड़ने के लिए भेजा था। तो इब्ने अशस थोड़ा सा कुछ नरम गोशा रखता होगा कुछ ना कुछ हुसैन रज़ी अल्लाह के ताल्लुक से। तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा था कि मेरा एक आखिरी मैसेज आप हुसैन रज़ी अल्लाह तक पहुंचा दें कि वापस चले जाए मक्का, यहां पर मताएं, कूफा के लोग धोखेबाज हैं, इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, सबने साथ छोड़ दिया। तो इब्ने अशस ने पैगाम पहुंचा दिया था। लेकिन आप सोचे कि उस जमाने में मक्का से कूफा और कूफा से मक्का जाने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते लगते थे। तो जिस वक्त हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को यह मैसेज पहुंचा, वो कूफा के करीब दाखिल हो चुके थे, कूफा तक आ चुके थे। जब यह खत मिला कि मुस्लिम बिन अकील को बुरी तरह से मार दिया गया और सबने धोखा दिया, तो अब जो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो लोगों को लेकर आए थे मक्का से, तकरीबन 100 लोग थे कहा जाता है, जिसमें जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु के बच्चे थे, उनके ग्रैंडसन बेटे और पोते थे, मुस्लिम बिन अकील के बेटे थे, और जो भी आपके खानदान के लोग थे वो सब उसमें शामिल थे, कुछ दूसरे लोग भी शामिल थे, तकरीबन 100 लोग थे। तो अब जो मुस्लिम बिन अकील के बेटे थे, उन्होंने कहा कि अब हम यहां से तो वापस नहीं जा सकते, अब हमको तो हमें तो अपने फादर का बदला लेना है। तो ऐसी कुछ लोगों ने कहा। तो फिर उस वक्त हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जिसको अभी भी वापस जाने चला जाए और बाकी जो लोग रहने रह जाएं। तो कहा जाते फिर और कुछ लोग निकल गए, उसमें से सिर्फ 70 या 60 लोग बाकी रह गए, जिसमें सिर्फ अहले बैत थे, या उनके घर की खवातीन थी और बच्चे थे। तो अब क्या हो, इतने कम लोग रहेगा, ये कूफा के करीब की बात, यानी कूफा के करीब पहुंच चुके थे, ये कूफा में दाखिल हो चुके थे तकरीबन। और अब क्या हुआ कि अब थोड़ा सा हम ये भी देखें कि मक्का में बहुत सारे जो सीनियर सहाबा थे, उन्होंने जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास है, ये खुद अहले बैत में से थे, अब्दुल्ला बिन उमर है, जाबिर बिन अब्दुल्ला, अबू सईद खुदरी, सबने इनको समझाया, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को निकलने से पहले समझाया था कि जंग होगी। लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु चूंकि यंग थे और वो उस वक्त भी राजी नहीं थे जब हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत से ऑफ ले लिया था, तो वो जाने पर वजीर थे। उन्होंने कूफा के लोगों के लेटर्स बताए और सब सहाबा ने उनको समझाया कि तुम जानते नहीं कि कूफा के लोग कैसे हैं। और ये 8 ज़िलहिज्जा को मक्का से निकल गए और अपने भाइयों को भी साथ लिया। उसमें मोहम्मद इब्ने हनफिया भी थे, जो कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे ही थे लेकिन दूसरी बीवी से थे। फिर हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बच्चे, जिन्होंने खिलाफत से ऑफ ले लिया था, उनके बच्चे भी थे, और मुस्लिम बिन अकील के बच्चे, अब्दुल्ला बिन जाफर के बेटे और पोते, तकरीबन 100 लोग थे कहा जाता है। उनके छोटे भाई ने खुद उनको समझाया, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को, कि आप मत जाइए क्योंकि जंग होंगी और खून बहेगा। तो हुसैन ने कहा कि मैं मक्का में भी रहा तो यहां पर भी खून होगा, वो लोग यहां पर भी मुझ तक पहुंचेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि मक्का के एहतराम की वजह से मैं यहां से निकलना चाहता हूं कि मक्का में खून खराबा ना हो और अल्लाह ताला के इस एहतराम वाले शहर की हुरमत पामाल ना हो, लिहाजा मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। हालांकि सब लोगों ने उनको बहुत समझाया। इब्ने उमर ने उनको उस वक्त एक हदीस भी सुनाई कि जो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, और मैंने ये हदीस पहले किसी को नहीं सुनाई, अभी तुमको सुना रहा हूं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के करीब थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, पूछा कि तुम दुनिया में रहना चाहते हो या अल्लाह ताला का क़ुर्ब चाहते हो। यानी दो ऑप्शन दिए गए थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो रसूल अकरम ने फरमाया था कि मुझे आखिरत चाहिए। तो इब्ने उमर ने उनको समझाने की कोशिश की कि ए हुसैन, आपके नाना ने आखिरत को चूज किया, आपके लिए दुनिया में नहीं है कुछ, यानी ये खलीफा बनना या ये दुनिया की जो चीजें, ये आपके लिए नहीं है। यानी जो अहले बैत है वो राइटियस पीपल है, मुत्तकी लोग हैं, उनको ये चीज देर नहीं देती, खिलाफत वगैरह ये आप इसको छोड़ दो, यानी पावर अगर आपको मिलेगा भी तो और उल्टा फितना पैदा होगा, ये दुनिया का हिस्सा है पावर वगैरह, तो ये फितना होगा, तो आपके लिए कोई फायदा नहीं खलीफा बनने में। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि जब इंसान पॉलिटिक्स में आता है या जब इस तरह से जब लीडरशिप मिलती है तो बहुत नई नई चीजें आ जाती है ना उसमें। तो आप तो अहले बैत, आप तो मुत्तकी लोग हैं, और इराक के लोगों से अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी खुश नहीं थे। ہر وقت وہ ان کے تعلق سے بولتے رہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ، یہ لوگ ان کے اندر بہت عجیب چیزیں تھیں عراق کے لوگوں میں. تو آخر وقت میں محمد ابن حنفیہ جو کہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو روک دیا کہ وہ مت جائیں ساتھ میں، اور وہ کہہ رہے تھے حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کا یہ ڈیسیجن صحیح نہیں ہے. حالانکہ یہ سب صحابہ کو یزید کے فیور میں نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی صحابہ یزید سے خوش نہیں تھے، لیکن وہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جو فتنوں کے دور میں رسول اکرم نے کہا تھا کہ ایک جگہ ایسی ہوگی جو انسان کو بہت زیادہ اچھی لگے گی، یعنی دور دراز جا کر رہنا، جانوروں کے ساتھ رہنا یا کھیتی باڑی کرنا. تو اس لیے سعد بن ابی وقاص صاحب دیکھیں وہ چلے گئے تھے کھیتی باڑی کرنے میں، دیہات میں چلے گئے تھے وہ تاکہ فتنوں سے بچ سکے، جب علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری کے دور خلافت میں. اب دیکھیں کہ یہ جو ادھر جو کچھ ہو رہا تھا جو ابن زیاد نے کیا، یہ حسین رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ نہیں تھا. وہاں پر ابن زیاد نے چارج لے لیا، اور جو کوفہ کے لوگ تھے وہ سب کے سب ڈرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا. جو فائنل میسج جب ان کو ملا حسین رضی اللہ عنہ کو، جب وہ کوفہ کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ان کو پھر یہ میسج ملا کہ مسلم بن عقیل کو مار دیا گیا ہے. اور اب آپ دیکھیں یہاں سے ہم کو ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے، جو صحیح مسلم عقیدہ ہے، سنی مسلم عقیدہ، وہ یہ ہے کہ ایک امید تھی سب کو نا، مسلمانوں کو یہ امید تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ جیتیں گے. اور وہ کس لیے جا رہے تھے؟ یہ جو ایک سسٹم تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا تھا خلیفہ کے طور پر، اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ. تو مسلمانوں کو امید تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ جیتیں گے. پہلے سے کسی کو یہ نہیں تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایسا مسلمانوں کی سوچ نہیں تھی. لیکن جو شیعہ لوگ تھے وہ یہاں پر کیا پیش کرتے ہیں دوسرے لوگ، کہ حسین مرنے کے لیے جا رہے تھے نعوذ باللہ، کہ موت کی طرف جا رہے تھے. یعنی ہم دیکھیں مسلمان کو تو آخر وقت تک امید رکھنی چاہیے نا، یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ آخر وقت تک امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں، بلکہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میں غازی بن کر لوٹوں گا. تو امید پر وہ آگے بڑھ رہے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد نے ایک آرمی اس وقت جا رہی تھی ترکی کی طرف، یعنی مسلمانوں کی طرف سے ترکی کی طرف، اس وقت ترکی مسلمان نہیں کنٹری نہیں تھا سمجھے، ترکی کی طرف ایک آرمی جا رہی تھی. ابن زیاد نے یزید کو خط لکھا اور کہا کہ وہ آرمی میرے پاس بھیج دیجئے، مجھے یہاں لوگوں سے نپٹنا ہے. اور وہ آرمی جاتے جاتے یہاں پر آ گئی عراق میں کوفہ کے پاس. اور ابن زیاد نے یہ کہہ کر بلایا کہ، یعنی وہ لوگ تو ان کی نیت یہ تھی آرمی کی کہ وہ ایک جنگ کے لیے جا رہے تھے ترکی کی طرف، لیکن بیچ راستے سے ان کو بلا لیا گیا، اور ان کو بس صرف اتنا بتایا گیا کہ ہم کو صرف ٹرین کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. اس میں سعد بن ابی وقاص کے بیٹے بھی تھے، عمر بن سعد بن ابی وقاص. تو چونکہ ظاہر سے تو نرم گوشہ رکھتے تھے، تو انہوں نے نیگوشیٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ابن زیاد نہیں مانا. اور ابن زیاد بہت زیادہ یہاں پر اس نے بدتمیزی کی، بد اخلاقی سے پیش آیا، اور اس نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو چاہیے کہ یا تو وہ میرے پاس آئیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کریں یزید کے نام سے، اور میرے ہاتھ کو کس کریں، ادروائز جنگ. تو حسین رضی اللہ عنہ نے یہ چیز ریجیکٹ کر دی. ظاہر سے پہلے وہ کیسے مان سکتے تھے یہ بات، اور کرنا ہی چاہیے تھا ریجیکٹ ان کو، ایک جو بھی بہادر پرسن ہوگا وہ ایسے ہی کرے گا، اور وہ بہادر تھے الحمدللہ. اور بہت بڑی بات یاد ہے کہ جب ان کو اتنا پتہ چل چکا کہ اتنا سب کچھ ہو چکا ہے تو کتنے بہادر ہوں گے، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، سعد رضی کے جو بیٹے تھے جو اس وقت کمانڈر کے آرمی کے چیف تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ مطلب ایسا نہ ہو، یہ سارے معاملات نہ ہوں. تو حسین نے ان سے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ آپ جا کر ابن زیاد سے کہیں کہ تین میرے پاس آپشن ہے، ان تینوں میں سے کوئی قبول کر لو، یا تو مجھے واپس مکہ جانے دو، یا پھر یزید سے ڈائریکٹ میری ملاقات کروا دو، ہم لوگ خود آپس میں بات چیت کر لیں گے یزید اور حسین رضی اللہ عنہ، اور یا پھر تھرڈ آپشن یہ ہے کہ میں کہیں دور چلا جاتا ہوں، نہ مکہ جاتا ہوں نہ مدینہ جاتا ہوں، میں کہیں دور دراز کے علاقے میں چلا جاتا ہوں، بس میں اپنا وہاں پر رہوں گا. تو ابن زیاد نے یہ تینوں باتیں ریجیکٹ کر دی، اور بہت ہی بروٹل ایک پرسن تھا شمر ابن دلجوشن نام تھا اس کا، بہت زیادہ کہا جاتا ہے بہت ہی خطرناک پرسن تھا، اور یعنی بہت آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ خون کا پیاسے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، بس جن کو صرف قتل و غارت گری چاہیے. اور اب دیکھیے ابن زیاد کون ہوتا بھلا، اور یہ ساری باتیں ابن زیاد نے جو ساری باتیں کی، یہ ایکچولی وہاں اس نے ہر بات یزید سے نہیں پوچھی تھی، اپنے اون کرتا رہا یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے یزید نے بھیجا تو تھا اس کو، لیکن یہ ساری چیزیں وہ خود سے کرتا ہے. وہ کون ہوتا ہے، یعنی اس کی کیا ہمت، ایک 28 سال کا وہ ینگ پرسن تھا، وہ ابن زیاد, تو اس کی اتنی کیا ویلیو قدر یا اوقات کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہیں, رسول اکرم کے نواسے ہیں, ان سے کہے کہ تم میرے ہاتھ کو چومو؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, ایسے پرسن کو ہاتھ کون چومے گا بھلا؟ تب اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ جو عمر ابن سعد ہیں یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے, اس نے ان کو ہٹایا یا کہا کہ ان کے اوپر شمر کو بھیجا جو اس کا کوئی پرسن تھا, شمر تھا اور ابن سنان نامی کچھ دو تین لوگ تھے, ان کو بھیجا, وہ گئے, یہ نو محرم کی بات ہے, اور شمر نے کہا کہ یا تو جنگ یا سرنڈر, یعنی حسین رضی اللہ عنہ سے کہا, تو حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی کہا کہ جس کو جانا ہے چلے جائے, اور میں تو نہیں کچھ مطلب میں سرنڈر تو نہیں کرنے والا. تو اس وقت بھی بہت سارے کچھ لوگ تھے جو چلے گئے, اور صرف چند لوگ کہا جاتا ہے کہ رہ گئے, 60 لوگ باقی رہ گئے تھے بس شاید. اب آپ سوچے کہ 10 محرم کی صبح کا وقت تھا اور 60-70 لوگ تھے بس حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ان سے پہلے بیعت میں سے تھے, اور ادھر پوری آرمی 4000 کی آرمی تھی, اور وہی شخص تھا شمر ابن جوشن یا جو بھی نام تھا اس کا. اور یہاں ہم کو ایک حدیث ملتی ہے, اوتھینٹک حدیث ہے, ایک بار علی ابن ابی طالب آئے رسول اکرم کے پاس اور آپ رو رہے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ میری اپنی امت قتل کرے گی حسین کو, اور مجھے جگہ بھی بتا دی گئی, اور وہ جگہ دریائے فرات کے پاس ہے. اور دیکھیں کہ حدیث کتنی صحیح ثابت ہوئی, کیونکہ اہل یعنی جو فرات ہے وہ کوفہ کے پاس ہے, یعنی عراق میں ہے دریائے فرات, جو ریور یوفریٹس ہے وہ عراق میں ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اس شمر نے, یعنی ایک کے بعد ایک لوگ شہید ہوتے گئے, حسین رضی اللہ عنہ بہت بہادری سے لڑے, اور خواتین جو کہ اندر کیمپ میں تھی خیموں میں تھی, تو اس وقت ان کے پاس جو ایک بچہ تھا وہ رہ گیا تھا جن کو بخار تھا, جس کی وجہ سے وہ اندر تھے خواتین کے کیمپ میں تھے, علی زین العابدین. وہ بچ گئے تھے کیونکہ وہ بخار میں تھے, خواتین کے ٹینٹ میں تھے, اور خواتین کو ہاتھ نہیں لگایا گیا, خواتین اور بچوں کو ہاتھ نہیں لگایا گیا, صرف یہ مردوں سے لڑا گیا, اور ان مردوں میں بھی ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے. اور بس یہ صرف دو تین دن کا بعد, یعنی 6 محرم کو کہا جاتا ہے ان کو وارننگ دی گئی, یا 4 محرم کو, یعنی 3 محرم کو حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے, 4 محرم کو ان کو وارننگ دی گئی, اور پھر 2-3 دن کا یہ ٹائم ملا, اور پھر 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا, اور آخر کار وہ شمر نے اور ابن سنان اس کے ساتھ تھا, ان دونوں نے مل کر حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا, اور نعوذ باللہ بہت ہی بری طرح سر کاٹ کے وہاں پر ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا. اور ابن زیاد نے کہا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو لکڑی کی سٹک سے ادھر ادھر کیا, تو اس وقت انس بن مالک جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور کوفہ میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ واللہ مطلب میں یہ نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہرے پر اپنے یعنی ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے, کس کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس چہرے کو رسول اکرم کس کرتے تھے, اور ان کو یہ دونوں چہرے بہت محبوب تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے, ان کو ریحان کہا ہے رسول اکرم نے, جنت کی پھول اور جنت کا سردار کہا ہے, اور رسول اکرم کو یہ دونوں بہت عزیز تھے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما, تو میں یہ نہیں دیکھ سکتا, اور وہاں سے چلے گئے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد نے وہ سر یزید کو بھیجا, اور اب یہ بات اتنی اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے مطلب اس کے بارے میں تھوڑا شک اور شبہ ہے کہ یزید نے اس کا حکم تو نہیں لیا تھا, اس نے کہا تھا کہ مطلب اس نے کہا تھا کہ تم نپٹو حسین رضی اللہ عنہ سے, لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ تم ان کو قتل کر دو. اب اللہ عالم یہ جملہ کہاں تک صحیح ہے کہ میں نے اس کا حکم نہیں لیا تھا یزید نے کہا, لیکن کوئی بات نہیں, یعنی ایکچولی اس نے ایسا بھی جملہ ہم کو نہیں ملتا ہے. اصل میں جتنے بھی جو اسکالرس ہیں, امام ذہبی ہیں, ابن تیمیہ ہیں, ابن کثیر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر یزید کو اس بات پر افسوس ہوتا تو کیا وہ پھر ابن زیاد, شمر, ابن دلجوزن اور ابن سنان کو سزا نہ دیتا, یا ان کے اوپر انگلی نہ اٹھاتے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, یا ان کو معزول نہ کرتا؟ اس نے کرنا چاہیے تھا ایسا یزید نے. اب یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہوئی, ٹھیک ہے, اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ مکہ کے جتنے سینئر صحابہ تھے وہ سب کے سب منع کر رہے تھے جانے کو حسین رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ خون خرابہ ہوگا بلا وجہ آپس میں مسلمانوں میں ہی، اور یہ جو پورے اہل بیت تھے تقریباً ان کو ختم کر دیا گیا. 15 خواتین تھی اہل بیت میں سے جن کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، اور اس میں ایک اکیلے لڑکے علی زین العابدین بچ گئے تھے، وہ بخار میں تھے اس وجہ سے خواتین کے ٹینٹ میں تھے اور وہ الحمدللہ بچ گئے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو محرم کے واقعے، جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، ابھی یہاں تک کچھ بھی نہیں تھا، اور ابھی تک یہ جتنے بھی جو شیعان علی کہلاتے تھے، یعنی پولیٹیکلی گروپ، شیعہ مطلب گروپ، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروپ، یہ بات یاد رکھیں ٹھیک ہے. تو یہ شیعان علی کہلاتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کے پارٹی کے لوگ، علی رضی اللہ عنہ کے گروپ کے لوگ ٹھیک ہے. ابھی تک یہ تھیولوجیکلی یہاں پر وہ نہیں شروع تھا شیعزم، یعنی جو ایک عقیدتاً جو شیعہ کا وہ عقیدہ ہے وہ نہیں شروع ہوا تھا، یہ پولیٹیکلی تھا سارا کچھ. تو ایک طرف شیعہ نے علی کہلائے اور دوسری طرف شیعہ نے معاویہ کہلائے، دو گروپ بن گئے تھے، شیعہ نے علی اور شیعہ نے معاویہ ٹھیک ہے. اب یہ سب واقعہ ہو گیا، پیش آ گیا 4 سال کے بعد 65 ہجری میں. کوفہ کے لوگوں کو بہت گلٹی فیل ہو رہا تھا، گلٹی لگ رہی تھی کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ کا یا ان کے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا. تو ایک گروپ اٹھا جو لوگ بہت، یعنی اپنے دل میں ایک افسوس فیل کر رہے تھے یا شرمندگی فیل کر رہے تھے، تو ایک گروپ، اس میں سے کہا جاتا ہے کہ 4 سال کے بعد ایک گروپ بنا اور وہ گروپ توابون کہلایا، وی آر سوری کہنے کے لیے. یہ لوگ کربلا کے میدان میں گئے، اس میدان میں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور وہاں جا کر مطلب اپنے سینے کو مارنے لگے، سینہ پیٹنے لگے اور رونے لگے کہ ہم بہت ہی ورس پرسن، ہم بہت ہی ورس قسم کے لوگ تھے، ورس قسم کے لوگ تھے، ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. اور ابھی تک یہ جو شیعہزم تھا یہ پولیٹیکل تھا، اہل بیت یا شیعان علی یہ پولیٹیکل تھے. اب یہاں سے 4 سال کے بعد پھر عقیدے کے لحاظ سے شیعہزم شروع ہوا. کہا جاتا ہے کچھ سال کے بعد جو کہ علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے علی زین العابدین اور علی زین العابدین کے بیٹے زید ٹھیک ہے، 122 ہجری کی بات ہے، جب زید وہاں پر گئے کوفہ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ، انہوں نے ان لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ یہ کیوں کہتے ہو، قرض کیوں کرتے ہو ابو بکر اور عمر پر، یہ صحابہ پر. تو وہاں سے وہ جو شیعان علی تھے وہ زید کے بھی خلاف ہو گئے، یعنی جو ان کے اصل امام تھے زید، جن کو وہ امام مانتے ہیں، ان کی بھی بات نہیں مانی انہوں نے، اور صحابہ پر زبردستی یعنی لعنت بھیجتے رہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو وہیں سے پھر زیدی شیعہ الگ ہیں اور اسناشری شیعہ الگ ہیں، یعنی انہوں نے اپنے خود شیعہ لوگوں، شیعہ نے علی نے زید کو ریجیکٹ کر دیا. جو زیدی شیعہ ہیں وہ ابو بکر اور عمر کو اور سبھی صحابہ کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو اسناشری شیعہ ہیں جو انڈیا پاکستان میں ہیں، جو کربلا کی اس بات کو بہت مانتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھو گے کہ جو ماتم ہوتا ہے ہر جگہ، یا حسین ہم نہ تھے، ایسے کچھ جملے بولتے ہیں نا شاید آپ لوگوں نے اگر سنا ہوگا تو. مجھے لگتا ہے بچپن میں ہر ایک کو شوق تھا، ہر کوئی وہ جلوس دیکھنے جاتا تھا جو محرم میں نکلتا ہے، بچپن میں سبھی نے دیکھا ہوگا وہ جلوس. اور ابھی بھی مجھے کسی نے ایک پکچر بھیجا تھا کہ ابھی بھی وہ سواریاں اور مولا بیٹھتے ہیں، لیکن بہت کم، 2-3 ہی لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اگر کہ وہ لوگ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں کہ ہم اس وقت ساتھ نہ دے سکے حسین کا، تو اب تکلیف دے کر کیا فائدہ. تو اصل کلپرٹ کون نظر آتا ہے، یا ان چیزوں کو پھیلانے میں کون لوگ ہیں؟ کوفہ کے لوگ، عراق کے لوگ، بلکہ کچھ لوگ ابھی بھی انڈیا پاکستان میں شاید وہ آگ کا الاؤ تیار کرتے ہیں، اس پر سے ننگے پاؤں چلتے ہیں اپنے آپ کو تکلیف دینے کے لیے. اور محرم میں جو سواریاں اور تازیے جو بٹھائے جاتے ہیں، میرے خیال سے سب وہ اسی کا سلسلہ ہے. اور یہ جو بات آئی ہے کہ روٹ اور حلیم بنانا، روٹ ایکچولی میٹھا آٹا، روٹ میٹھے آٹے سے ہی بنتے ہیں نا. تو باس کہتے کہ چونکہ دو گروپ بن گئے تھے، اب کیا ہوا کہ جو شیعان علی تھے اور ایک شیعان معاویہ، اب وہ دونوں ایک دوسرے کی برائیاں اور بھلائیاں کرنے لگے. شیعان معاویہ اپنے آپ کو بہت اچھا کہنے لگے، شیعان علی اپنے آپ کو بہت اچھا کہنے لگے. اور وہیں سے ناصری کر کے ایک فرقہ بھی نکلا تھا کہ جب لوگ بہت زیادہ اہل بیت کی خوبیاں بیان کرتے تو اب ان کے خلاف جو ایک لوگ پیدا ہوئے، ان کے ایک طرح سے ریٹیلیشن کے طور پہ، وہ معاویہ کے فیور والے لوگ پیدا ہو گئے زبردستی، اور پھر جھوٹی حدیثیں وہاں سے گھڑنا شروع ہو گئی کہ معاویہ اللہ تعالیٰ کو ایسے محبوب ہیں، ویسا ایسا ویسا، استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو دو فرقے یہ پیدا ہو گئے تھے پولیٹیکلی، اور اس کے بعد پھر عقیدتاً ایسا ہو گیا کہ عقیدہ ہی ایک الگ ہو گیا، جبکہ حدیث کی بک میں صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا قتلہ قاتلہم اللہ، کہ جنہوں نے حسین کو قتل کروایا اللہ ان کو قتل کروائے، اور وہ کون تھے؟ کوفہ والے تھے. یہ ام سلمہ کہتی ہیں، اور ایون تقریباً تمام جو محدثین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو واقعہ پیش آیا تو کس کو بلیم کیا جائے؟ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا تو کوفہ کے لوگوں کو بلیم کیا جائے کہ اصل کلپرٹ وہی تھے. پھر اس کے بعد ون بائی ون سب آتے ہیں، پہلے کوفہ والے لوگ آتے ہیں، اس کے بعد ابن زیاد آتا ہے، اور شمر، ابن سنان، اور پھر یزید، وہ بھی اس میں آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر، یہ واقعہ ہونے کے بعد حج کے موقع پر، کوفہ کا ایک کوئی شخص حج پر آیا اور اس نے ابن عمر سے وہاں پوچھا کہ اچھا میں نے حالت احرام میں مچھر مار دیا ہے تو کیا مجھ پر دم واجب ہوگا؟ تو آپ دیکھیے ابن عمر نے کتنا اچھا جواب دیا تھا، وہ عجب الحال، کہ کیا ہی عجب واقعہ ہے، یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ تم نے مرڈر کیا، تم نے قتل کیا نواز رسول کو، اور اب مچھر کے خون کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو. اے کوفہ کے لوگوں، نہیں یہ کیا تمہارا حال ہے کہ نواز رسول کو تو تم نے قتل کروا دیا اور مچھر کے خون کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، تم پر حیرت نہیں ہے؟ اور واقعی میں یعنی چھ دن تک کے وہاں پر حسین رضی اللہ عنہ رہے، تین محرم کو وہاں پہنچے تھے اور دس محرم کو شہید ہوئے. اب یہ جو اس میں جو ہے نا بہت ساری غلط باتیں پھیلائی گئیں، ایک جو اخنف نامی جو کوئی رائٹر ہے، بہت اس نے ایکچولی وہ دوسرے سیکٹ کے ان کی کتاب ہے، وہ اس میں نے کہا کہ 40 دن تک حسن اور ان کی فیملی بھوکی رہی، پیاسی رہی، پانی کے لیے تڑپتے رہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہوا، یہ سب غلط باتیں ہیں. تین محرم کو یہ چار محرم کو وہاں آئے تھے، کوفہ کے اندر داخل ہوئے تھے، تین چار دن یہ نیگوسیشن چلتا رہا اور اس کے بعد دس محرم کو ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ جو باتیں پھیلائی جاتی کہ وہ اتنے پیاسے تھے، حسین کیا کیا اس پر نوحہ لکھے گئے اور کیا کیا مجلسیں منعقد کرائی جاتی ہیں اور ماتم کیا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، حسین پیاسے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے ان کو یہ سب ہوتا رہا، لیکن وہ صرف 5-6 دن رہے وہاں پر، 5-6 دن کے اندر ہی ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ جو روایت پھیلی ہے سب جھوٹی روایت ہیں اصل میں. تو یہ جو میٹھے روڈ بنانے کا جو کانسیپٹ ہے، پتہ نہیں کچھ جو شیعان علی اور شیعان معاویہ ہو گئے تھے، تو کچھ کہتے ہیں کہ جو شیعان معاویہ تھے ان لوگوں نے میٹھے روڈ بنائے، کچھ کہتے ہیں کہ کسی اور نے بنائے. آپ دیکھیں کہ کون خوش ہو سکتا ہے، ایون اگر جو بھی جو ذرا سا بھی ایمان رکھتا ہو، ہم نہیں جانتے کہ اس وقت جو شیعان معاویہ میں سے بھی لوگ تھے، تو اگر وہ صحابہ یا صحابہ کے فالوورز رہے ہوں گے تو وہ خوش نہیں ہوں گے اس بات پر. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کون خوش ہو سکتا ہے بھلا؟ جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہی خوش ہو سکتا ہے. افسوس ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کس کاز کے لیے اٹھے تھے، یعنی ان کی بہادری تو آپ دیکھیں، سبحان اللہ کیا ان کے اندر، یعنی کتنا ان کے اندر جذبہ ہوگا، ان کی بہادری دیکھیے، اور کس وجہ سے گئے تھے آپ یہ تو دیکھیں، اس کے پیچھے آپ دیکھیں کیا کاز تھا. یعنی یہ محرم کا مہینہ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے سٹرگل کیا، ساتھ میں بنی اسرائیل نے سٹرگل کیا، موسیٰ علیہ السلام اٹھے ان کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبوس کیا تو فرعون سے نجات ملی ہے نا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے نکل کر آئے اور اسلامک جو کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر، محرم سے شروع ہوا، ایک نیا مہینہ شروع ہوتا ہے حج کے بعد، ایک نئی امنگ لے کر انسان آتا ہے حج سے واپس ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو عمر رضی نے اسے محرم کو نیا پہلے سال کا مہینہ قرار دیا، پہلے ہجری کیلنڈر کا. تو حسین رضی نے کی شہادت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ حق کے لیے ڈٹا جائے، حق کے لیے سٹینڈ لیا جائے. کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو حق کے لیے سٹینڈ لینے والے بنے، اور یہ سب چیزیں اصل میں ایکچولی یہ ہمیں تحریک دیتی ہیں، ہمارے اندر ایک عزم، ایک حوصلہ پیدا کرتی ہیں یہ چیز. ان کا وہاں سے نکلنا، مکہ سے یزید کی خلافت کو نہ ماننا، کیونکہ ایکچولی یہ خلافت صحیح طریقے سے نہیں آئی تھی نا یزید کے پاس، یہ تو ایک موروث ہی آ رہی تھی نا. یعنی اسلام ہمیں ایسی تعلیم دیتے نہیں کہ اچھا بیٹا بنے پھر اس کا بیٹا بنے پھر اس کا بیٹا بنے، ایک ہی خاندان میں رہ رہی ہے پھر تو یہ حکومت ہے نا. خلافت کیا ہے اصل میں؟ وہی جو زین العابدین تھے بخاری میں تھے، لہٰذا وہ خواتین کے کیمپ میں تھے، تو وہ زندہ بچ گئے. انہیں سے پھر آگے ان کے ڈسینڈنٹ چلی نا، آگے ان کی اولاد نسل چلی ہے. جی بالکل، یعنی جو جتنے خرافات ہیں ایکچولی یہ سب وہ جو کوفہ کے لوگ کرتے تھے. جو میں نے کہا نا آپ سے، چار سال کے بعد یہ بدعت شروع ہوئی، چار سال کے بعد ان لوگوں نے وہاں پر وہ میدان میں جا کر، کربلا کے میدان میں جا کر اپنے آپ کو ماتم کرنا شروع کیا. چار سال تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور یہ صرف کوفہ والوں نے کیا، جو کہ کون لوگ تھے، اب کیا کہہ سکتے ان کو، کاورڈ کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، یعنی ابن الوقت قسم کے لوگ، منافق قسم کے لوگ، جنہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا رہن وقت پر چھوڑ دیا. اگر تم اتنے ہی لائل تھے اہل بیت کے حسین رضی اللہ عنہ کے، تو تم نے جان دے دینا تھا نا اپنی، تم لالچ میں کیوں آئے. چھ دن تک، پانچ دن تک حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہے، تم میں سے کوئی، گھر میں سے کوئی ایک پرسن نکل کر نہیں آئے کوفہ والوں میں سے. مسلم بن عقیل کو جب اوپر گرایا گیا وہاں قلعے سے، کسی ایک نے ساتھ نہیں دیا، الٹا ان کی وہ کر دی، مخبری کر دی. کتنی لالچی تھے تم لوگ. تو پھر ماتم کر کے کیا فائدہ؟ تو سب سے پہلے یہ عراق کے لوگوں نے ماتم شروع کیا تھا چار سال کے بعد، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چار سال کے بعد انہوں نے یہ ماتم کرنا شروع کیا، اور اپنے آپ کو توابون کہلاتے رہے وہ لوگ، کہ ہم توبہ کر رہے ہیں کہ اے حسین ہم نہ تھے. یعنی پتہ نہیں، ایسا نہیں، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا اے حسین ہم نہ تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم توبہ کر رہے ہیں اپنی اس حرکت پر. اور بعد میں پھر یہاں پر جو جلوس نکلتے ہیں اس میں آتا ہے کہ اے حسین ہم نہ تھے. آپ مجھے بتائیے کہ اسلام میں کسی کی شہادت، اگر ایون حسین رضی اللہ عنہ حق کے لیے وہ اٹھے، تو ان کی شہادت پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے یا ہمیں ان کی جو لیگیسی اختیار کرنی چاہیے؟ اسلام میں شہادت کا کیا درجہ آپ خود جانتے ہوں گے. شہادت تو ایک مطلب لوگ، صحابہ نے تو اس کی آرزو اور تمنا کی ہے شہادت کی. حق کے لیے سٹینڈ لیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے سرنڈر نہیں کیا نا. ابن زیاد کے آگے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا نا، اس کے ہاتھ کو چوم آنا یزید کی بیعت کی انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ خلافت مجلس شورا کے لوگوں کے، یعنی ان کے مشورے سے بننی چاہیے، ملنی چاہیے، نہ کہ خود سے. یعنی باپ اپنے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا کہ تم بن جاؤ میرے بعد، اس کرسی پر بیٹھ جاؤ. اسلام ہمیں سکھاتا ہی نہیں ہے. دیکھیے ہمیں اس سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو کہاں دفن کیا گیا، واللہ عالم. کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کا تو سر وہاں پہنچا تھا سیریا، تو باقی جسم ان کا یہیں رہ گیا ہوگا. ایون علی رضی اللہ عنہ کی قبر بھی حسن رضی اللہ عنہ نے ایسی جگہ دفن کی تھی تاکہ، کیونکہ خوارج سے خطرہ تھا، تو کسی کو بتایا نہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو کہاں دفن کیا. تو ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر بھی ہم ہوں گے، ہماری دعائیں اور ہماری طرف سے سلام اور درود سب کو پہنچتا رہے گا. رسول اکرم کو درود بھیجیں تو جہاں ہم اپنے گھر میں وہاں سے بھیجیں. جی سواریاں، تعزیے، مولا، یہ سب بدعت میں سے شامل ہے، اور یہ سب انہی لوگوں کی طرف سے آیا ہے، اور اسپیشلی جو صحیح دین کو فالو نہیں کرتے ان کی طرف سے آیا ہے. جو شیعان علی تھے ان کی طرف سے آیا، جو بعد میں عقیدتاً بھی ہٹ گئے صحیح اسلام کے راستے سے، اور پولیٹیکل گروپ تو تھا ہی تھا پہلے سے. وہ اور یہ روٹ اور حلیم بنانا بھی وہیں سے آیا. کچھ کہتے ہیں کہ معاویہ کے لوگوں نے روٹ بنائے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ جو کوفہ کے لوگ تھے انہوں نے حلیم بنایا تھا، واللہ اعلم. لیکن ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہی نہیں ہے، نہ روٹ بنانے کی ضرورت ہے نہ حلیم بنانے کی ضرورت ہے. سال کے پورے 12 مہینے میں کئی دن ہیں، اس میں آپ جو آپ کو بنا کر کھانا ہے کھائیے، محرم میں ہی کیوں؟ اور یہ سبینے لگانے کا کانسیپٹ بھی اسلام میں نہیں ہے. آپ کو پانی پورے سال بھر پلاتے رہنا، صرف محرم کے مہینے میں کیوں پانی پلا رہے ہیں آپ؟ اور 10 تاریخ کو تو روزہ رکھنا ہے نا، کہ جلوس نکالنا اور پانی پلانا. صحیح دین اگر پہنچائیں، ہم صحیح دین فالو کریں. اگر ہم، میں تو کہتی کہ بار بار ہر جگہ ہر گھر میں سیرت النبی پڑھائی جائے، ہر جگہ ہر گھر میں. اور صحابہ کی سیرت کو جتنا ہم عام کریں گے، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ مطلب جو چار عبادلہ اور اسپیشلی حسن حسین رضی اللہ عنہما کی سیرت ہم پڑھیں ڈیٹیل میں، تو ایکچوئل ان کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گی. تو جب ہم سیرت النبی گھر گھر میں پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اور صحابہ کی سیرت ہر گھر میں پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، تو اس سے بہت ساری بدعت خود بخود ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ یہ اویئرنیس پھیلائیں جگہ جگہ، بلکہ اگر آپ کے انڈر اسکولس چلتے ہیں تو اسکولس میں بچوں کو پڑھائیں، گرلز بوائز جو بھی اسکولس ہیں اس میں، اگر آپ کے انڈر کوئی ادارہ ہے، آپ کا خاندان ہے، یا اور ابھی ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے ماشاءاللہ خود سے وہ سیرت کا کورس کرواتی ہیں جو ہمارے جو انسٹیٹیوٹ کے لیکچرز وغیرہ ہیں اس کے ذریعے سے، تو آپ اس کو عام کریں جتنا ہو سکتا ہے، آپ کی بس میں جتنا ہے اتنا آپ سیرت النبی کو عام کریں اور صحابہ کی سیرت کو عام کریں، انشاءاللہ اس سے بہت حد تک یہ بدعت ختم ہو جائے گی. تو میرے حال یہ ایکچولی ہسٹری تھی، یعنی کربلا کا اصل جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ دراصل اس جو کرسی باپ نے بیٹے کو دے دی تھی تو اس چیز کو ہٹانے کے لیے آئے تھے کہ خلافت اسلام میں خلافت کا کیا کانسیپٹ ہے اور کیسے کوفہ والوں نے ان کو دھوکہ دیا اور کون کون اس کے پیچھے کلپرٹ تھا، یہ ہمارے سامنے بات آئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ماتم کریں. ایون حسین رضی اللہ عنہ شہید بھی ہو گئے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر عطا کرے گا انشاءاللہ. ایون جو مسلم بن عقیل جن کو شہید کیا گیا، ہاں مسلم بن عقیل وہ بھوکے تھے کئی دن تک، بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، اکیلے جب تھے تو وہ، اس لیے وہ ایک خاتون کے گھر انہوں نے پھر آخر کار کچھ مانگا کھانے پینے کے لیے اور وہ خاتون نے ان کو پناہ دی تھی. لیکن حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے جو لوگ وہاں تھے ان کے بارے میں کوئی بھی ہم کو صحیح اوتھینٹک واقعہ نہیں ملتا کہ وہ بھوکے اور پیاسے تھے. ہاں جنگ ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، 70 لوگوں کا مقابلہ 4000 لوگوں سے تھا، آپ بتائیں کہ بھلا کچھ ہو سکتا ہے. تو اور اس میں بھی کچھ خواتین اور بچے تھے، تو خواتین اور بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا الحمدللہ، صرف مردوں سے جنگ کی گئی اور پھر ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو پھر ان کا سر قلم کر کے ایسا پیش کیا گیا جو کہ بہت ہی غلط طریقہ تھا، پہلی بار اسلامک ہسٹری میں ایسا واقعہ پیش آیا. اور اب کہا رہے تھے کہ کچھ سال کے بعد ہی ابن زیاد کو مختار سقفی نے اسی طرح سے قتل کیا اور اس کا سر جو ہے اس طرح سے کاٹ کر پیش کیا گیا. آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ یعنی دنیا میں ہی کر دیتا ہے، اور وہ تو ورسٹ پرسن تھا. اور واقعی میں آج آپ دیکھیں کہ ابن زیاد تو مر گیا، آج برا ہی نام لیا جاتا ہے اس کا. اصل جو بہادری ہے یہ اصل کس کو یاد رکھا جاتا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ کو یاد رکھا جاتا ہے، انہوں نے حق کے لیے سٹینڈ لیا تھا. ایکچولی یہ دیکھا جائے تو انہوں نے ایک پوری امت مسلمہ کو ایک جوش اور ولولہ دیا، ایک عزم دیا کہ تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. لیکن ہم کو ایسا باقاعدہ نام لے کر کسی پر قرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر لعنت، جیسے ام سلمہ نے کہا تھا کہ جب کوفہ والوں نے دھوکہ دے کر حسین رضی اللہ عنہ کو ایک طرح سے شہید کروایا تو ام سلمہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے جنہوں نے ان کو قتل کروایا ہے. تو بہرحال یہ واقعہ تھا، اصل ہسٹری یہ تھی. تو یہ جو جتنے بھی بدعات ہیں محرم کے تعلق سے کہ شادی نہیں کرنا چاہیے اس مہینے میں، تو آپ بتائیں کہ ہمیں منع کیا گیا کہ یعنی آپ سوگ منائیں، بیوی کو 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے، تو یہ محرم میں ماتم کرنے کی سوگ منانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرور شادی رکھیں اس مہینے میں، ضرور کوئی تقریب کرنا ہے تو ضرور تقریب کریں. ہاں لیکن اس واقعے کو اس لحاظ سے یاد رکھیں کہ حق کے لیے کیسے حسین رضی اللہ عنہ نے بہادری کے ساتھ سٹینڈ لیا اور وہ حق کے لیے ڈٹے رہے، جمے رہے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. اور یعنی وہ ہمیں دیتے ہیں کہ دنیا ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی. تو یہ ہوتے ہیں مومن. جی شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک بک ہے، اور ایک اور بک ہے جو ایک ہی رائٹر کی بک ہے جو صحیح واقعات جس میں ہے. اور اگر آپ چاہیں تو کسی اوتھینٹک رائٹر کی بک اس کے بارے میں پڑھیں، یا ایون اگر آپ صحابہ کی ہسٹری جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا. کیونکہ بہت سارے جو سنی مسلم ہیں ان کے یہاں پر بھی غلط کانسیپٹ ہے، اصل میں بہت سارے سنی مسلم ہی مسکنسپشن کا شکار ہیں، ان کو ہی صحیح ہسٹری نہیں معلوم ہے. بہت سارے یعنی مسلمان بھی ان کے شیعہ لوگوں کی دیکھا دیکھی بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو بدعات میں آتی ہیں. رائٹر کا نام میں یہاں نہیں لے سکتی ہوں، بعد میں آپ کو بتا دیا جائے گا. لیکن آپ شہادت حسین کے نام سے اب بک ڈھونڈے، آپ کو ہو سکتا مل جائے. جی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی. جی نہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ تو رسول اکرم کے وفات کے 6 مہینے کے بعد ہی وفات پا گئی تھی. ایون علی رضی اللہ عنہ بھی موجود نہیں تھے، وہ بھی تقریباً رسول اکرم کی وفات کی 30 سال کے بعد ان کی بھی شہادت ہو گئی تھی. یہ تو 60 ہجری کا واقعہ نا، 61 ہجری کا واقعہ ہے. رسول اکرم کی وفات کو تقریباً 50 سال گزر چکے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح واقعات کو پڑھنے سمجھنے اور ان واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق دے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم آتھینٹک سورس سے نالج حاصل کریں گے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آتھینٹک سورس سے نالج حاصل کریں تاکہ صحیح بات تک آپ لوگ پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا, آپ لوگوں نے وقت دیا, اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے اور ہمیں صحیح بات تک پہنچائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.